मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
اگر آپ تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائیں نا اس طرف सही, आप भी साजिद भाई थोड़ा सा साइड पे, वो लोग भी डर रहे होते हैं ना कि हमारे ऊपर ही कहीं अटैक ना हो जाए।
मैंने जो कुरान मजीद की आयात पढ़ी हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे सही तरह से इन आयात की तशरीह की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बयान में खवातीन भी हैं क्या? इसका मतलब चार शादियों पे बात नहीं हो सकती। देखें, दुनिया में दो नजरियात हैं, एक मजहब को मानने वाले और एक मजहब को नहीं मानने वाले। गोरा जो है वो कंफ्यूज नहीं है, वो मजहब को नहीं मानता, लिहाजा उसका एक खास लाइफ स्टाइल है, वो उसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है। ऐसा ही है ना? आवाज सबको साफ आ रही है? बिल्कुल। जो मजहब पे चलने वाले हैं, उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो भी कंफ्यूज नहीं है, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, उनको पता है ये अच्छा है ये बुरा है, ये करना है ये नहीं करना, उनकी भी एक मंजिल है। कभी बुराई हो जाए तो तौबा की कोशिश करते हैं कि गलत हो गया, इसको सही करना है। ये जो बीच के लोग हैं ना, जो ज्यादातर दुनिया में वही हैं, ये कंफ्यूज हैं कि करना है क्या हमें, और उस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं कि आपको गाड़ी में बिठा दिया गया और आपको पता ही ना हो कि ये बस जा कहां रही है, तो कभी तो आपको खुशी होगी कि शायद अच्छी जगह जा रही हो, कुछ देर में आप पे गम के असरात होंगे, यार पता नहीं कहां जा रहा है। तो इस कसम पुरसी की हालत को कुरान ने यामहून से ताबीर किया है कि जो लोग मजहब को मुकम्मल फॉलो नहीं करते, यामहून, वो वादियों में हैरान सरगर्दान घूमते हैं, भटकते हैं। तो आज के इंसानों में मेजॉरिटी की जिंदगी वो भटकने वाली जिंदगी है, भटक रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ कि किसी काम की प्लानिंग काम करने के बाद की जाती है या काम करने से पहले की जाती है? पहले की जाती है ना। मिसाल के तौर पर आपने नाजमाबाद में, नया नाजमाबाद में, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे यहां के, बड़ा अच्छा बना हुआ है, पहाड़े वहाड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं। नया नाजमाबाद में आपने प्लॉट खरीदा कि मैं घर बनाऊंगा, बगैर नक्शे के आपने उसमें घर तामीर करना शुरू कर दिया। बनाने का मकसद है इसमें बीवी बच्चे रहेंगे, यही शरीफ लोगों का यही मकसद होता है। اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ ایک کھانچا ایسا بنا دو، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے، اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں، بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، کچن تو وہاں ہونا چاہیے، یہ کیا بنا دیا جی، یہ کس چیز کی بنیاد ہے، یہ واش روم کی ہے، ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا، یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی، کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا بنایا آپ نے، یہ جو اتنا بڑا سا ہے، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا، وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے، آپ کہیں بیگم تمہارے لیے، کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ، جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے، آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا، میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ادھر واش روم، ادھر کچن، یہ بس بنا دو ایسے ہی، کوئی نقشہ بخشا نہ پاس کروایا، نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا، اور تعمیر میں نے کیا کر دی، شروع کر دی، تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے، مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں، کھلا کے طلاق ولاق کے، کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا، اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے، بغیر نقشہ پاس کیے، بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے، دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی، کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے، تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے، آپ نے نیا ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا، تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا، ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے، اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے، آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا، میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں، اور تو ایسا ہی ہوتا نا ہم میں سے، کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے، شکر ہے یار یہ شور بند ہوا، کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے، میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ، یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں، بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ سٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم، اور نہ آپ سن رہے ہوتے، تو کچھ فائدے بھی ہیں، خیر پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں، کس نے پیدا کیا، اللہ نے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر، کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے، کوئی ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، یہ بکواس ہے، فضول بات ہے، بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا، وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں، ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ، تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا، اور میٹ ڈارون مجھے ملا اکیلے میں، میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آبا و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری، یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں، چیز تم نے غائب کر دی یار، پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈارون نے ہی بولا ہے نا یہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں خربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے، نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا، آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے، صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے، اب تمہاری مرضی، جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے. لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کس نے 96 سال، ملکہ الزبت کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ، بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے، یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے، ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا، یعنی یہ جراثیم سے. مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش کھائیں گے، تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے، پان، تمباکو، سگریٹ، مرنے لگیں گے. تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب، اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا، کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی ستار بھائی ہوں گے انگریزوں کے, فرض کرو انگریزوں کے کوئی ستار بھائی ہوں گے, اس نے ستار بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے, اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا, اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے, وہ گھننے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے نا, ہمارے والے ستار بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کریکٹر ہیں, کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, ستار, وسیم, عدنان, سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کرونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کرونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ, لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے, اس سے بہتر پروگرام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے, اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا, اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے, یہ ممکن ہے, یہ جب ہی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو وہ ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60-60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں, کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15-15, 20-20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, جو صحیح صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا, ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں, ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, بولو, چھینکتے رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں, ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خوا خوا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے, ڈاکٹر, کہ چھینک آئی کیوں, آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے. ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا, لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ, بولو, ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے, اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے, اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے, بولو, ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا, بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں وہاں میں نے کچن بنا دیا، اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا، اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا۔ تو پہلا تو یہ عزم کریں، جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا۔ مثال کے طور پر اس نے بنا دیا، یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم، واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا، بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا، میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں، اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا، اب اس کچن کو برداشت کر لو، واش روم کی جگہ آ گیا یہ، برداشت کر لو، اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا، اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو، بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ، یا کچھ بھی کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی، اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے، ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے، جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی، اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے، اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں۔ اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے، وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو، پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے، کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں، اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا، لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ۔ آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے، بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے، آپ کے یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے، بہت بڑا۔ ٹھیک، اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی، باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں، آپ کہہ رہے باقی کمروں کا کیا کرنا ہے، ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ کہے گی نہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں نے پلاننگ کی تھی، میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا وہ۔ تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً، لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے، یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں۔ تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی، اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا، بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا، تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نا یہ اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا، اتنا بڑا کمرہ، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اسے بورے لا کے رکھوں گا گندم کے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا ہے بلڈر نے، گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی، ٹرک اڈے جاؤ، ٹرک اسٹینڈ جاؤ، وہاں گودام خریدو۔ تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا۔ اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے، اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ دیکھو اگر ہم کافر ہیں، اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. ہم جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے, مجھے یہ بننا ہے. ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگیٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے. بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرے اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا. اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیات و ندنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے, موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت, خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی, میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے نازم آباد کے نئے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں بیٹا, میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں, پھر کیا کروں بیٹا؟ پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ایم ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہنا ہے بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں. اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی, خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی، میں کھمبے سے چپک کے مروں، میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں مر رہا ہوں نا، کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں، بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں، بظاہر آزاد ہوتے ہیں، حقیقت میں تو ٹینشنوں میں، عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے، یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا، ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب چوتھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا، اس نے کہا ڈاکٹر، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا، سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا، اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا، اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو کہہ رہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا، دولہا بننے میں، دولہا ہی بنوں گا، میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ہم آج 50-50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں، جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بےچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت، بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، اللہ تعالی حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف، ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں، لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں، دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے، تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے، آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں بیسیوں خوبیاں نظر آئیں گی، ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو، بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو، بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے، رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں ہم. اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ، اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، جلدی جلدی سمیٹتا ہوں، یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو، ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں، یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے رب کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا، یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے، یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے، یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں، کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو، آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو، آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو، چوکے چھکے لگا رہے ہو،
لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی، تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو دو ٹکے کا انسان نہیں ہے، میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں، میرا تیرے سے رشتہ ہے، تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا، میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں، کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو، شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے، بڑی خدمتیں ہو رہی ہے، جب گھر میں آتی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، وہ کہتی میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہیں میرے، میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرہ کے سرٹیفکیٹ دکھا رہو، بیگم یہ تو وہی میری تفصیل لگی ہوئی ہے، یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے، اور یہ دیکھو یہ نادرہ میں تمہارا، تمہارے ابا کا نام، یہ میرا نام، یہ پورا پراپر کام ہے، ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے، میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں، میں ڈارون کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈارون کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے، تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے، دیکھنے میں شوہر شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈارون کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا، میں اتفاق کی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا، سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی، یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے، تو ہم کیا کہیں گے، سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہ یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہہ رہے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے، اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے، اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے، میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوئسچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں دو تین اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے، گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے، بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے، مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں، ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا، ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں، وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا، بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں، یا اس تحقیق کی مجھے میرے پاس ٹائم، میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں، میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف، ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے، گورا اتنی بہت کر رہا ہے بھائی، اس کو مانو کر رہا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے؟ خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے، اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے، محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں، باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے، ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً سزا دے کے نکالے گا، جائیداد سے آپ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا، وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کہہ رہا ہے یار ابا یہ غیر ذریعے وسیم صاحب، ابا تو نہیں کہہ رہا غلطی سے نکل رہا ہے، یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال، جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی، تحقیق نہیں کی؟ میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا، میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا.
یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی، باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا، وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریئٹر ہے نا، جس نے ہمیں بنایا ہے، کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، خوب سمجھ لو، جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے، لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے، ہمارے بنانے والے کے لیے، ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے، میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے، ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا، وہ کہہ رہے مجھے، میں بس فری تھنکر، یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا، ہوتے نہیں ہیں وہ، لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا، وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا، تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا. تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی، ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار، تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے؟ تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی لکھ دو، کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جو جوس پہ ہوتے ہیں ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں، وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے نا، میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول، اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر، گوشت نکلتا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے، اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر، اس نے کہا میں، میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں، تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے، آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے، تو جان چھوٹے گی نہیں، بلکہ کیا ہوگی، پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں، مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے، تم بھی لائف کو انجوائے کرو، مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں میں کنفیوز ہوں، تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے، دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا، تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما يؤخرهم ليوم، اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، حیرت کے مارے، خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا، لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے، اتنے دلائل. میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں، صرف ایک معمولی سی مثال، اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے، انسانوں کہیں آپ پیدا ہو گئے نا، آپ نے کبھی پودے پھلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے، ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس، خربوزے کا بیج. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، جادو دکھاتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا، ایک بیج کے دو بیج کر دے گا ایسے منتر دکھا کے؟ کہتا ہے نہیں. اس نے کیا کیا، اس خربوزے کے بیج کو ڈالا زمین کے اندر،
آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے بھائی، یہی کہیں گے نا، کہیں گے دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے، اس خربوزے سے کے بیج سے تھوڑے دنوں میں ایک کونپل نکلنا شروع، ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع، آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو، یہ تو کوئی نارمل ہے، کوئی چیز نکل گئی ہوگی، اس سے پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی جادو شروع ہوا ہے، وہ بڑھنا شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے، خوبصورت پھول. آپ حیران ہوگے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے؟ دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو، کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے، تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسٹالیشن ہے نا. ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبا کروڑوں خربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں سافٹ ویئر خربوں سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع، ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا، لیکن نہ نہ نہ، ایک پلاننگ ہے، وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے ہوتے نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا. ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے، وہ پھول اٹریکٹ کر رہے ہیں تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو. ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی، توری کی بیل، پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ پھول اٹریکٹ کر کے تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں، اس سے نر مادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیج کے اندر، یہ تو واقعی بڑا جادو ہے. کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے. ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا، ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا؟ خربوزہ بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آٹومیٹیکلی بھی جیسا وجود میں آ گیا خربوں سال کے بعد؟ کہہ سکتے ہو؟ کہو گے یار ایسا جادو تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ کہے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے، آپ نے اس خربوزے کو کاٹا میٹھا اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود، تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے. میں کہتا ہوں سائیکل کے جو گراریاں ہوتی ہیں نا، کروڑوں خربوں سال میں دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کہ جس کے نتیجے میں ایک گراری گھومتی ہے تو چین گھوم کے دوسری گراری کو گھما کے واپس ایک سائیکل بن جاتی ہے. ایک معمولی سی سائیکل جس میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے، ایک ہارڈ ویئر ہے، وہ مادی چیز ہے، خربوں سال میں لوہے سے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. خربوزے کے بیج میں ایسا سائیکل کہ ایک خربوزہ پیدا ہوتا ہے، بیل بنتی ہے، دوبارہ اس سے سینکڑوں خربوزے، ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج اور ہر بیج میں کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت، اور یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج تک اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. تو ایک خربوزہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس کا ایک بیج اپنے بنانے والے کا منہ بولتا ثبوت ہے، بار بار گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، یہ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. پھر ایک خربوزہ کیا، پھر آم کی گٹلی کو دیکھو، ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. آپ صبح و شام جو دودھ پیتے ہو، آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اتنا مکھن اتنا گھی نکالتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مکھن والا اور گھی والا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے، کولیسٹرول پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر، اتنی چکنائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا گائے اور بھینس سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر یہ ہوتا کہ اس کو بادام کھلائے جائیں، اس کو پستے کھلائے جائیں، اس میں بھی آئل ہوتا ہے، یہ جب بادام پستے والی چیزیں کھائے گی تو اس سے آئلی دودھ پیدا ہوگا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس کی خوراک بادام رکھ دی جائے تو انسان کہے گا اللہ یہ ڈائریکٹ بادام میں خود نہ کھا لیتا ہے بھائی، مجھے دودھ کی تو ٹینشن، بادام یعنی کہنا کہ تو بادام سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ نے کیا کہا، ایسی مشین پیدا کروں گا، ایسی مشین
جس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے اس سوکھے چارے کو کسی بھی لیب میں آپ لے جائیں, رگڑ کے دیکھیں, فرانس کے, جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ اس گھاس کو رگڑ رگڑ کے اس میں چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا بھائی میں, ہم نے آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو گھاس سے چکناہٹ نکال کے دکھا دے, ہے ہی نہیں تو نکلے گی کہاں سے. اللہ نے کہا کہ جو کام ہزاروں سال میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, میں نے ہزاروں سال پہلے ایسی مشین بنا دی ہے. ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے جس میں نہ تیل کا قطرہ نہ کوئی چکناہٹ, یہ سوکھا چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور پھر تین چیزیں اس سے اس کے پیٹ میں بنیں گی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ہم جب کوئی مشینری تیار کرتے ہیں پاور الگ سے دینی پڑتی ہے, کے ای ایس سی والے وہ ہمیں وہ پاور دینے نہیں دیتے, اسی وجہ سے ہماری مشینیں کیا ہو جاتی ہیں, صرف کے ای ایس سی والوں کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کی مشین پاکستان میں کم از کم نہیں چلتی. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ بھینس کی پاور جو ہے نا, یہ الیکٹرک والوں کے حوالے کر دوں گا تو ان کی بھینسیں بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائیں گی اور ان کا دودھ کیا ہو جائے گا, بولو نا, بند. اور جس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ کیا پیتے؟ اللہ نے کہا جانور کو جو پاور ملے گی نا بھینس کو, وہ اسی گھاس سے ملے گی, اسی گھاس سے. ممبئین فرسن ودمین, اللہ کہتے ہیں اس سے گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت, تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگے, وہ گوبر زمین پہ گر کے نائٹروجن پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوبارہ گھاس اگے, اور اسی سوکھی گھاس سے بلڈ پیدا کروں گا جو جانور کو ڈیزل کا کام, وہ ایندھن کا کام کرے گا, یہ جانور کا ڈیزل ہے, اس سے اس کی باڈی رن کرتی رہے گی. ممبئین فرسن ودمین, اللہ کہتے ہیں سورہ انعام میں جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے سوکھے چارے سے, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے خون تیار ہو رہا ہے اسی فیکٹری میں خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے لبنن خالصن سائغ للشاربین ایسا سفید دودھ اتارتا ہوں کہ رنگت تو تم نے اس کی دیکھی ہے, لذت کیسی, پینے والا جب حلق کے قریب لے کے جاتا ہے تو حلق میں وہ دودھ پھسلتا چلا جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. بن کس سے رہا ہے؟ گھاس سے, جسے چکھے دیکھو تو تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے, اور اس سے دو گندی ناپاک چیزیں بن رہی ہیں, ایک گوبر اور ایک بلڈ, لیکن ہمارے لیے جو اس کے تھنوں میں جو چیز اتر رہی ہے, ایسی لذیذ سائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے حلق میں پھسلنے والا اترنے والا, گھونٹ بھر بھر کے پینا نہیں پڑتا, پہلے گھونٹ میں زور لگانا ہے, دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس کو کھینچ لے گی, اتنا لذیذ ہوتا ہے وہ. تو میرے بھائی یہ مشین خود بخود بن سکتی ہے, کیا ہو گیا میرے بھائی, آٹومیٹیکلی بن گئی, کروڑوں سال میں ایسی مشین وجود میں آ گئی, اور ایک نہیں کروڑوں مشینیں, شہد کی مکھی کو دیکھ لو, اتنی سی کھوپڑی ہے اس مکھی کی, دو چار تارے نکلیں گی اس کے اندر سے, کیسی مینجمنٹ ہے بھائی, کیا مینجمنٹ ہے, ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے, نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ان کو مارنے کے لیے کچھ مکھیاں الگ سے ہیں, کہ یہ ان کی تعداد جب زیادہ ہو جائے گی تو ان کو میٹنگ کے لیے جو فیمیل مکھیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو بدماشی پہ آ جائیں گے, یہ اتنی پلاننگ تو انسانوں میں نہیں ہے, یہ پلاننگ پہلے سے اللہ نے کس میں رکھی, کہ بھئی یہ نر زیادہ ہو گئے ان کی تعداد زیادہ, اڑا دو ان کو بم سے, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. وہ شعر تو اصل میں یہ تھا نا, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو, اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا نا اس کو, کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو مادہ مکھیاں یہی کرتی ہیں کہ نر جب زیادہ ہو جائیں تو یہ ماحول کیا کریں گے, بدنظری کریں گے, ڈیٹے ماریں گے, تو ڈیٹوں میں لگ جائیں گی مادہ مکھیاں, شہد تمہارا باپ بنائے گا معذرت کے ساتھ, اے بھائی کیا کنٹرولنگ سسٹم ہے بھائی, ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی, ان کو مار دو اڑا دو سالوں کو. اچھا وہ بھی پہلے سالوں کو اڑاتی ہیں, جو نر مکھا ہوگا نا اس کے بھائی کو پہلے اڑائیں گی, تو خیر سالا تو الٹا ہوتا ہے نا, بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں. خیر ایسی خوبصورت پلاننگ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے, خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں, یہ آپ کو فری تھنکر بننے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, آپ سے سب سے پہلے دنیا سے جانے کے بعد جو سوال ہوگا, مر ربک, تمہارا رب کون ہے. آج جب لوگ بتاتے ہیں نا علماء قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, پڑھے لکھا طبقہ اس پہ ہنستا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں, قبر میں تو مر کے مٹی ہو کے ہم کیا ہو جاتے ہیں, فینش ختم, کیڑے کھا کے ختم. یہ مولویوں نے لوگوں کو جنت جہنم کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, اپنے چورن بیچنے کے لیے, اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے کہ قبر میں فرشتہ بٹھاتا ہے, کہتا ہے من ربوک, کوئی سوال نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو کے ختم. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ہرگز ایسا نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, روح آپ کی بھٹکتی رہتی ہے, خواب دیکھتی ہے, لذت بھی حاصل کرتی ہے, تکلیف بھی محسوس کرتی ہے. ایسے ہی برزخ کی ایک زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے اس مادی زندگی کو دیکھا ہے, تم اس زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی نا جہاں تک اس کا ہدف ہے, تو یہ ہے ہی نہیں, اس کا یہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. تو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو, ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں, ہم خدا کے منکر, ہم فری تھنکر بولو نہیں ہے. اور اگر آٹومیٹیکلی پیدا ہو رہے ہوتے تو ایک جنس پیدا ہوتی ہے نا, یہ مرد الگ عورت الگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں, ہے بھائی یہ تو پلاننگ ہے نا کہ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں, عورت. اتفاق سے اتنی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور مردوں میں عورت کی طرف ڈیزائر, عورت میں مرد کی طرف, پھر ان کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی. او بھائی یہ ڈارون سے بڑا پھینکو خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. مجھے اکیلے میں ملے کسی دن وہ, میں تو سب سے پہلے دم کے پیسے مانگوں گا اس سے. پیسوں کے آج تو مہنگائی کا دور ہے نا, جس سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہو نکلواؤ. ایک پاکستانی سفر کر رہا تھا, اب پاکستانیوں کا دماغ بزنس کی طرف بہت چل رہا ہے, دیکھا ایک چائنیز بیٹھا ہوا ہے ٹرین میں, دونوں سفر کر رہے ہیں, تو چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اسے پکڑ کے کھا لیا. ان کے یہاں تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں, کہتے ہیں پروٹین ہونے چاہیے بس, کتا کھا لو بلی کھا لو, مذہب نہیں ہے نا. ارے میں آپ کو ابھی تو یہی تو اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو زندگی سے نکالو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. پھر نہ یہ سوال کی ضرورت ہے میرا ابا کون ہے, میری اماں کون ہے, جب ابا اماں ہیں تو پھر حقوق بھی ہے نا, تو چھوڑو یار, مان لیا ٹھیک ہے, نہیں مانا تو بھی کیا ہے, وہ صرف گورنمنٹ کو مانتے ہیں. تو وہ چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا, اس نے کہا پروٹین ہے, فری پکڑ کے مل رہے ہیں. تو پاکستانی کی ناک پہ تھوڑی دیر مچھر آ کے بیٹھ گیا, وہ چائنیز سے تو ڈر گیا ہوگا, اب کھا تو سکتا نہیں تھا کہ ظاہر ہے ساری زندگی کبھی مچھر مکھی کھائے نہیں. تو اٹھا کے اس کو کہتا ہے خریدے گا بھائی تو میرے سے, کتنے کا لے گا. تو ایک لطیفہ سنا دوں بیان سے ہٹ کے, لیکن آپ لوگ بہت ظاہر ہے گرمی بھی ہو رہی ہے, تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک چائنیز ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا عیادت کے لیے, وہ چائنیز کے بارے میں پتا چلا یہ شدید بیمار ہے. تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیچارے کی آکسیجن لگی ہوئی ہے اور بس بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا, جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چانچیں پانچیں چیچاں پانچانا, چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی عظیم بات کر کے گیا, ظاہر ہے مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا, یا کتے کا گوشت آدھا رہ گیا آدھا فریج میں پڑا ہوا ہے کھا لینا, کچھ بھی اہم بات کر کے گیا ہوگا, مرتے ہوئے اتنا چیخ چلا کے گیا. اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا, چانچیں پواں کر کے نا رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کی ٹرانسلیشن کروا. چائنا گیا بھائی یہ چانچی پاک مطلب کیا ہے, تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا, الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, سمجھ رہے ہو. یہ اس کے قریب گیا آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اسی وجہ سے مرا ہے وہ. اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں, پتہ نہیں چلو چیپا پاپا میں کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. اللہ کے وجود کے تو ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے. آپ ایٹم کو توڑنا شروع کرو, الیکٹران پروٹون اور نیوٹران کا جو ایک نظام ہے نا نیوکلیس کا, اتنا خوبصورت پیچیدہ نظام ہے, وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. تو میں جو اصل بات کی طرف آیا تھا کہ آپ نے جب فری تھنکر کیوں بنتے ہیں, بیگم آپ سے پوچھ رہی میں آپ کی وائف ہوں, آپ کہتے ہیں اون کر کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں نا, تو اس سے ہماری جان چھوٹنے کے بجائے پھنس جاتی ہے. اس لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں, ابے چھوڑو یار یہ بیگم بیگم کیا ہوتا ہے. انگریز تو یہی ہے نا, بیگم بیگم کیا ہوتا ہے, میاں میاں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر بیگم کو سوال کا جواب دے دیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں ہاں مان لیا کہ تم میری بیوی ہو, جیسے خواتین لڑائی کر رہی ہوتی ہیں نا, کیا میں تمہاری بیوی نہیں, بول دیا مان لیا بس اب تو جان چھوڑ دو نا, میں تم میری بیوی ہو مان لیا نا اب تو جان چھوڑ دو, جان چھوڑ جاتی ہے نہیں. کہ جب آپ نے مان لیا تو یہ انڈے ایک درجن 400 روپے کلو ٹماٹر چل رہا ہے, 10 کلو ٹماٹر لے آئیے ہے بھائی, اور یہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے اتنے دنوں سے, اور یہ منہ کی فیس بھی نہیں گئی ہے, اسکول والے بھی دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں, تو آپ کیا کہو گے یار نہ مانتا تو یہی کہو گے نا. تو خوب سمجھ لو, گورا اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, اس کو پتا ہے مان لیا نا بنانے والا ہے, آگے بہت سارے سوالات کے جواب پھر مجھے دینے پڑیں گے. اس لیے کافر نے کہا اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دو, رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا, او مائی گاڈ گالی والی دینے کے لیے کسی, او مائی گاڈ حیرانگی کے, بس اس سے زیادہ گاڈ واڈ کے نہیں ہے ان کے. تھوڑا شادی بیاہ میں کبھی کبھار ان کے اتفاق سے شادی بھی ہو جاتی ہے, بہت ہی کم کیسز ہیں ان کے یہاں شادی وادی, ہمارے یہاں تو 7-7 8-8 نکاح ایک دن مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ گورا یہ منظر آگے دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا یار, تم لوگ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں 50-60-70 سال میں جا کے نکاح ہوتا ہے, اور وہ بھی بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی دیکھیں اگر اب سمجھ میں آ رہے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو چلو کیا کر لو شادی کر. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اما کی شادی میں, حقیقت ہے. تو آپ نے اگر یہ مان لیا نا کہ کوئی کریئٹر ہے, تو اگلا سوال کھڑا ہوگا اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے, وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا. یہ سوال قرآن اٹھاتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ سب سے دیکھو باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خالق اور مخلوق. خالق نے تو اپنے ارادے سے باپ کو بھی خالق نے بنایا نا, ہمارے والدین کو بھی. فوراً انسان کہے گا بھائی پھر سب سے پہلا حق کس کا ہے, بیوی سے پہلے کون ہے, باپ سے پہلے خدا خالق, باپ سے پہلے کون ہے خالق, عورت کے لیے شوہر سے پہلے کون ہے خالق ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا اس خالق نے ہمیں بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا یا وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے. اگر بنا کے ایویں ہی چھوڑ دیا اس نے تو بنایا کیوں اس نے پھر بھائی, ایسے بھی بنا گیا بس ویسے ہی بنا دیا. چلو آپ نے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائی, کوئی پوچھے کیوں بنائی, میں ویسے ہی بنا دی, لوگ کہیں گے یار تم بے وقوف ہو ویسے ہی بنا دی. خدا کی قسم عمارت سے زیادہ پیچیدہ مشین اور خوبصورت مشین انسان ہے, جس میں جذبات ہیں, جس میں احساسات ہیں. تو جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کو لاوارث نہیں چھوڑے گا. اس نے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کے ذریعے اپنا کہ مجھے پہچانو, میری یہ تعریف ہے, میں یہ میری یہ صفات ہیں. پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے, اللہ کا تعارف ہے. پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, اور اللہ نے ہمیں ہمارا ہدف بھی, میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں, اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے تمہیں اپنی زندگی کا ہدف خود متعین کرنے کی اجازت, بولو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا, کیوں بنایا میں خود بتا دیتا ہوں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے موت اور زندگی پیدا کی. مائیکل جیکسن کو 50 سال میں موت کس نے دی, میں نے دی. تمہیں حیات کس نے دی, میں نے دی. تو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور آزمائش کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا قیامت کے دن, جو اچھا کر کے اچھا بن کے آئے گا اسے جنت, خوبصورت جنت دوں گا عیاشی کے لیے, اور جو برا کر کے آئے گا اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلوں گا. یہ تمہارا ہدف ہے, لہذا پلاننگ کرنی ہے تو اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہدف بنایا تمہاری سعی تمہاری کوشش ضائع. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون
انہم یحسنون صنعا، کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں برباد، آخرت میں ان کی محنت کا کوئی حصہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اب آخری بات، اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب گوٹ آ کے اٹک جائے گی، اے اللہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ غیر مسلم کہتا ہے ہمارا مقصد اچھا بننا نہیں ہے لیکن ہمیں اچھا بننا چاہیے، چاہیے تو وہ بھی مانتے ہیں نا۔ گورا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزارنی چاہیے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اچھے تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد پیدائش کا ہے، مقصد تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم ایسے آ گئے، ہم اتفاق سے آ گئے، آئی گئے تو ذرا اچھے سے تمیز سے زندگی گزار لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ ٹرین میں، کسی بھی ٹرین میں بیٹھ گئے، ہدف کوئی تھا نہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے کہ ملتان جانا ہے، وہ ویسے کسی نے چڑھا دیا کہ چلو پشاور چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، ہدف تو کوئی ہے نہیں، لیکن اب جب جا ہی رہے ہیں تو ذرا تمیز سے چلے جائیں، اچھے بن کے، ایک دوسرے کا احترام۔ اسی وجہ سے گورا کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتا ہے، بھائی اچھے، تھینک یو، تھینک یو، بار بار ہمارے ہاں پہلے بھی گالی، درمیان میں بھی گالی، اور آخر میں بھی گالی۔ یہ گالیاں ہمارے یہاں الحمدللہ بہت ہیں، ہو سکتا ہے انگریز بھی دیتے ہو، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہو، ترجمہ نہ آتا ہو، ہو سکتا ہے، انگلش میں تو گالی بھی ایسا لگتا ہے کوئی سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ نہ ماننے والے کہتے ہیں کوئی ہدف نہیں ہے، خود ہدف متعین کرو۔ ماننے والے کہتے ہیں ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ آزمائش، اچھا بن کے زندگی گزارنی ہے، اس کا رزلٹ بھی ہوگا۔ دوسرا فرق سمجھو، دوسرا فرق، اچھا مذہب کہتا ہے، مذہب کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے کہتے ہیں اچھا وہ جس کو خدا کیا کہے، اچھا، اچھے کو ہم خود ڈیفائن، بولو، نہیں کر سکتے۔ گورا کیا کہتا ہے؟ اچھے اور برے کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کرے گی، اچھے اور برے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی، اچھے اور برے کا فیصلہ جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کریں گے۔ سمجھتے ہو؟ اس فلسفے میں فالٹ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حوالے کر دو گے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کریں، تو اگر اسمبلیوں میں شراب پینے والے زیادہ ہوں تو وہ شراب کو الیگل قرار دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ خدا کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، خدا نے جب قانون نازل کیا اس نے شراب کو نجس، ناپاک اور پلید کہہ کے ہمیشہ کے لیے برائی کی فہرست میں داخل کر دیا، لیکن دنیا کی مہذب قوموں میں جب شراب کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی وہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے، کیونکہ جو شراب کے بارے میں بحث کر رہے تھے، قانون سازی کر رہے تھے، ان میں 99.9% جو جب ان کی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ان کی اسمبلیوں میں جب زنا کی بات آئی، اسلام نے، قرآن نے بتا دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، لڑکی راضی بھی ہو تو یہ پلید اور گندا عمل ہے، نکاح کے علاوہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ، بولو، نہیں ہے۔ لیکن ان ملکوں میں کیا ہوا ہے؟ جب اس پہ بات چلی ہے، جب اس پہ قانون سازی ہوئی تو 99% لوگ کیا کر چکے تھے شادی سے پہلے؟ زنا، ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے، ہو سکتا ہے اسمبلی میں اجلاس تک پہنچانے کے لیے گرل فرینڈ ہی چھوڑنے آئی ہو۔ وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ کیا ہے، وہ بنا سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ شکر کرو اللہ نے مذہب دیا ہے ہمیں، کیونکہ وہ معاشرہ، آپ کو پتا ہے 1998 یا 90 تک ہومو سیکشولیٹی امریکہ میں ایک گندی بیماری سمجھا جاتا تھا، نفسیاتی بیماری، امریکہ جیسے لبرل کنٹری میں بھی، کہ یہ بیمار آدمی ہے جس کو لڑکا ہو کے لڑکوں میں رغبت ہے۔ لندن میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایسے لوگ بیمار سمجھے جاتے تھے کہ یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے، اب اگر کوئی ہومو سیکشولیٹی کا عادی ہے اس کو UK کا ویزا تھک کر کے ملتا ہے. ہمارے پاس تو کالز آتی ہیں کہ حضرت ہم اپنے آپ کو یہ رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ویزا مل جائے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو اتنی بڑی گالی تم اپنے ذمے لے رہے ہو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت اس جرم میں پہلے مبتلا ہو چکی ہے. وہ اپنا مفاد سامنے رکھ کر قانون بنائیں گے. خدا کسی کا مفاد, خدا کا ذاتی مفاد کسی قانون میں نہیں ہے. تو اگر آپ گورے سے پوچھتے ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے, گورا آج کسی چیز کو اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے, کل جب وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا تو اسی برائی کو کیا کہنا شروع کر دے گا؟ اچھا. مجھے ایک بات بس آخری بات کر کے میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ہم لوگ کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگوں کے ہاں ابا بولو ہوتے ہی. آپ نیو ناظم آباد کے جو چوکیدار ہے جو بیچارہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ بندے کو گھسیٹ کے وہاں لے جاؤ گے, بولو گے دوبارہ یہ بندہ ہمیں ہمارے محلے میں نظر, ان کے ابا یہ ابا لیس ہے. ابا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اما کی شادی نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے ای وی سینٹر سے اٹھا کے لے آیا, کیا کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ چیز بری بولو. بعض انگریزوں کے ابا ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ابا نہیں ہوتے, لیکن ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے 100 سال پہلے قانون سازی کی تھی عقل مندوں نے اور بیٹھ کے کہ یار ابا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جب ابا لیس معاشرہ ہو گیا, زنا پھیل گیا, ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی, تو انہوں نے ابا ہونا یا نہ ہونے کو کاغذات سے کیا کر دیا؟ ختم. تو یہ ہے جس عذاب میں پہلے مبتلا ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی. یہ اس کی مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے, آپ بڑے سیاستدان تھے, آپ صدر بھی آپ تھے, وزیر اعظم بھی آپ تھے, سارے اختیارات آپ کے پاس تھے, لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی. آپ چرس پیتے تھے, معذرت آپ نہیں پیتے تھے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی, بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا؟ چرسی. اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یا تو چرس چھوڑ دو, یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے, تو پھر آپ کیا کرو گے, چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ, اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ, کیا خیال ہے؟ اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے, ہٹا دو گے, تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں, مجھے مہذب کہیں. اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دقیانوس پینڈو جاہل سمجھیں گے. چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی؟ عزت. پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا, آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, وہ کہے گا نہیں پیتا, دقیانوس بیکورڈ, دباؤ یہاں سے. خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ. جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں, اسکارف لیتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, بھائی کا احترام, باپ کا احترام, ماں کا احترام, کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا, جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا, ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ رخصت کر دی, شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے, پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ, وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی, بہت اچھا, اور جناب خود بھی بڑا نمازی پرہیزگار حاجی, دفتروں میں جاتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, ٹائم سے واپس آتا ہے, ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے, لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی, زبردست انسان ہے, لیکن اس کو لبرل لوگ, پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے, ایک نمبر کا کیا ہے, دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں, اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دی عورت کو, او ہو 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 یہ لوگ تو ظالم ہیں. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے, عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا, عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے، جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے، مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا، یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کمال کی بات ہے۔ ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے، انڈے، آلو، پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ادرک، آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی آپ کے پاس آئی دن ہے پرچی؟ مجھے تو یاد ہوگا، ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی، وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں، وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی۔ اب میں بے دھیانی پڑھوں، ایک کلو آلو، تین کلو ٹماٹر، تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے۔ ایک مرد، مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے کیا آپ سے ملا کیا مجھے، وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے، اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے، بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے، بچے کی، بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے، اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے، صحیح ہے نا، شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے، اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو۔ اس کو دقیانوس قرار دے دیا، بیکورڈ، عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ، عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ، شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے، اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام، ہاں، کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی۔ تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا، ساری، بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ، گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا، یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ، ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے، گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے اور لڑکا برگر کھائے گا، ہمارے ہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ۔ وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل پہ، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے، اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے، کہہ رہے یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے، تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے، کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں، پہلے نہیں تھا، اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر، گرل فرینڈ پہ بھی، بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں، اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ، اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ، اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ، ان کو یہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے، ایک طویل سلسلہ لا متناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ، عورتوں کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، ایک روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا، اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھیں، ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ۔ تو اس بدماشی، یہ چرس ہے نا، یہ وہی ہے کہ چرسی تھے، نام کیا رکھ دیا، کیونکہ مہذب قوم ہے نا، گورے ہیں بھائی، مہذب ترقی یافتہ قوم ہیں، چاند پہ قدم رکھا ہے، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں، وہ کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا، چینج۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نئی کھوپڑی میں آ رہی بات، انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا، کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو، ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں، ان کے ابا ہوتے ہیں، ان کے بیوی ہوتی ہے، ان کے ماموں ہوتے ہیں، ان کے چاچو ہوتے ہیں، ان کے سالے ہوتے ہیں، یہ مہذب ہیں، نہ 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 نہ، مہذب تو ہم ہیں۔ ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے، تم تو شراب پیتے ہو، تم تو زنا کرتے ہو، تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے، تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو، بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے، تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ، اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا، تو زنا کیا ہے، یہ تو آپس کا ریلیشن ہے۔ انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا، چینج۔ مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے، بولو، نہیں دیتا۔ مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جانور، جانور میں بھی ہے، کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں، تم نے گدے گھوڑے نہیں بننا، تم نے نکاح کر کے رہنا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا، اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا۔ اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، مضاربہ، شرکت، اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو، سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں دو فرق میں نے بتا دیا، تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے؟ اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش، بولو نا، نہیں. پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، انہیں ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میں تو آرام بھی کرتا ہوں. مر رغب عن سنتی فلیسا منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا، آخرت ہدف ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو، آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو؟ آخرت. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسدان بھی ہمارے ہی ہوتے تھے. جو دنیاوی علوم اور فنون ہے اس کے بانی بھی مسلمان ہیں، انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. میرا ایک یونیورسٹی میں بیان ہوا، میں نے وہاں حوالوں کے ساتھ گوروں کے حوالے دیے. انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک ہیں آج سے 500 سال بعد یہاں پہنچتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا سفر انسانیت کا بچا لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بننا چھوڑ دیں، آپ تاجر بننا چھوڑ دیں. اگر اسلام میں، اسلام یہ چاہتا آپ تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو قرآن یہ تھوڑی کہتا. رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہدف آخرت ہے تو اس آخرت کے ہدف کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ بولو نا. صحیح. آپ ڈاکٹر بنو، صرف پیسہ برائے پیسہ یا لوگوں کی جیبیں خالی کرنا مقصد نہ ہو، اپنی قوم کو ترقی دلانا، اپنے ملک کو ترقی دلانا، انسانیت کی خدمت کرنا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر بن کے آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو جو آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے؟ بیٹا میں تجھے انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور ایسے نسخے لکھنے کے لیے کہ ایسی دوا لکھ کے دی ہے جو ڈاکٹر کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں مل نہیں رہی ہے. آج ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے، ڈاکٹر کے ماموں کا میڈیکل اسٹور ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں WHO سے رابطہ کر لیں آپ، وہاں بھی نہیں ملے گی آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا مقصد پیسہ کماؤ بھائی، آپ بنے ہو، خرچہ ہوا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا. جو ڈاکٹر ایسا نسخہ لکھ کے دے رہا ہے جو اس کے چاچو کے علاوہ کسی اور دکان پہ میڈیکل میں ملتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا مقصد آخرت. یہ دھوکہ دے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. ایک دوا مہنگی ہے، وہی فارمولے میں دوا سستی بھی مل رہی ہے، لیکن اس کمپنی نے آپ کو گفٹ دیے ہوئے ڈاکٹروں کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ڈاکٹر جان بوجھ کر وہی فارمولا، وہی نسخہ مہنگی کمپنی والا لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا. جس فیلڈ میں ہو اسی میں خدا کو تلاش کرنا ہے، لیکن وہ فیلڈ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں، کیونکہ حرام میں خدا ملتا نہیں ہے. آپ کو فنکار بننے کی اجازت نہیں ہے، گلوکار بننے کی اجازت نہیں ہے، فلم انڈسٹری میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو تاجر بنے لیکن چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے، شراب کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیسرا فرق ہے ان لوگوں میں جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے. گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے۔ گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے، لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل انلیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ تین کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے کچھ خبریاں رکھی ہیں۔ اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات، آپ کہیں گے آخری آخری کر کے پھر ایک گھنٹہ کھینچ لیا، میں سچی مچی کی آخری بات، بالکل سچی مچی کی، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پھر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے لوگ۔ دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا، اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی۔ لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے، لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو، یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو کچھ زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا۔ ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہے، دو نمبری بھی ہے، لیکن آپ کو دو نمبر بھی ملیں گے، ایک نمبر بھی ملیں گے۔ ہمارے ہاں بہت ساری بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے، لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے، وہ ہے بے حیائی۔ سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکال دیا۔ میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا، اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی، پوری پوری رات ان کے کہکے کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، اس سے اتنی زور سے آواز۔ ایک دن میں نکل گیا، میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو، کون ہو؟ تو پتا چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضروری، بال فرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا۔ ہا ہا ہو ہو، ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں، سو بھی ادھر ہی رہے ہیں، گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہم ہندو تھوڑی ہیں، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں، انگریز تھوڑی ہیں۔ محرم نا محرم کا کی اصطلاح انگریزوں میں ہے؟ بولو نا۔ وہ مذہب کو نہیں مانتا، جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے، وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے، پاک ہے نہ پاک ہے، وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے۔ تو کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق۔ تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نا محرم نہیں ہے۔ تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی، پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے، چھوڑ دو۔ اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے، اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے، یہ محرم ہے اور یہ نامحرم۔ لا یبدین زینتہن، عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی، الا لآبائہن، سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے، بعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے، اور ابنائی بعولتہن، شوہر سوری ہاں ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے۔ ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو، بے تکلف ہو سکتی ہو، اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم۔ آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے، دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے۔ کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس ہنس کے بات نہیں کر رہا، رشتے دار اسے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ، وہ کہے یہ میرے لیے نامحرم ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس، پرانے خیالات۔ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا، دنیا کچھ نہیں، دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی، بڑا لبرل ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ماڈرن ہے، خدا نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھو۔ یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں، سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے، اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا، پوری قیمت نہیں، صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا، کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے، کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے، یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر آپ لبرل بن رہے ہو، خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے، کزنے ہاں ہو پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے، پردہ نہیں کرتی، بے تکلف تو نہ ہو نا، بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو، کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو، یہ تو عمرے کا سفر ہے، مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی۔ یہ پتہ ہے کیا ہے، اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا، تباہ۔ گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا، ابا کہیں نہیں پتا، ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی، کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ آئی نہیں ملنے کے لیے، عید پہ بلایا انہوں نے اس کو، ہوں گی، مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ، لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے، اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی، کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بڑھتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو، لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی۔ یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں، ہاں ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ ہے، ہماری نیت صاف ہے۔ آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو، آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا۔ جتنا فری ہونا ہے، ہا ہا ہو ہو ہی کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو، اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر، اور ہا ہا ہو ہو گپ شپ ہو رہی ہے، لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے، اور بڑی گپیں چل رہی ہیں، اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا۔ بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا، سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب، بولو، نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، تباہ۔ اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا، بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی، تو جو میرڈ لڑکا ہے نا، اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی، خراب ہوگی، وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا، بیوی اسے بوجھ لگے گی، اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا، شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا۔ چاہے میرے چار شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے، پھر بھی نہیں لے گا، وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا، باقی کہے گا چھوڑو یار، ایک کے ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں، تو پھر چار دفعہ لانے پڑیں گے۔ تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے، اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری، بولو، مت۔ تو یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہیں، اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا، پشاور اور کاغان ناران ان علاقوں میں، کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو۔ اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کے، تباہی بربادی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح، اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے کیسز آئے ہیں، 20 سال کی لڑکی، 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ، میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسز ہیں۔ تو بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو، لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا۔ چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے، ہم اچھی تعویل کر لیتے ہیں، زنا نہیں کر رہا ہوگا۔ تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا، ایسے تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو، کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے وہاں جا کے، اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے، بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں، وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے، تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ جائیں پڑھیں اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں آپ، ہی ہا ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے، ریزرو ہو جاؤ آپ، نظر کی حفاظت کرو آپ. اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے ہیں. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا، جو لیڈی ہو، بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی. اور جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں ایک دو مہینے بڑے اچھے انجوائے کرتے ہیں لائف کو، گھوم رہے ہیں، اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا، کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی، بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، کوئی بات نہیں، شکل اچھی نہیں ہے، عمر بھی زیادہ ہے، میں کر لیتا ہوں، ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے، دوست مذاق اڑائیں گے، فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ بیوی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، یہ تمہارے گھر کی زینت ہے، اس کو چھپاؤ، دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں. مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے، ان کی وائف بہت ہی بدصورت. تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو، تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا، وہ تمہاری تو وائف خوبصورت، وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ. تو بیگم صاحبہ نے کہیں کھانا بنایا، اتنا مزے کا کھانا تھا، یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا نا، دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا، یار یہ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیگم نے بنایا ہے. صحیح ہے نا، کہہ رہے میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے، کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے، کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا، آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ گے. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں، پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں، لڑکیوں سے چیٹنگ، لڑکیوں سے باتیں، یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ، یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا، تو کہیں ہم کالام یہ ناران کا خان ہے، بڑے خوبصورت علاقے، یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا، کوئی چائے وائے پی رہا ہوں گا، تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا، پورا ایک گروپ آیا پنجاب سے، کوئی یونیورسٹی سے نا لڑکے لڑکیاں، وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، پہلے ہی ہوتا تھا، نئی نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی، سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے. مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی، پتا چلا کمبختوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے، اور بڑے بے تکلف. اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی. میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میں، میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ. ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہوگی، مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ. میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ بھی اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے، سیلفی بھی لے رہا ہے، لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ، جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے، میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری، مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا، اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دیے تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں، کوئی بات، گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا. اچھا اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں. اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا، لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیں آپ. میں نے یہی نصیحت کی. میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی ہے. ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے, اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے. خوب سمجھ لو, غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. تو جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا, کافروں کو تھوڑا, ان کے لیے تو آخرت ہے. مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. تو خدا را ایک فیصلہ کرو, یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے, گندے راستے کو چھوڑ دو, پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا, اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم انتہائی مقرب پیغمبر, انہیں جب لڑکی کے والد نے, ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے, لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو, نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا؟ آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی, ترسائے گی, مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں, ان دونوں کا ملاپ, یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے, ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فوج فلموں میں ہی لگے رہو گے, اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو, نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, گزارو زندگی, گزر جائے گی, مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے. سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا, کچھ تو کہیں گے ہمیں میں فری تھنکر ہوں, اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں, تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا, یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا. وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑا پیارا ملفوظ ان کا. وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے, پہلے سیٹ ہو جائیں نا, پہلے سیٹ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا سیٹ آدمی جب ہی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف, کہتے ہیں اب سیٹ ہے. اب کیا ہے؟ اب سیٹ. تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا, اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. تو سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے, روٹ جب بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں ایکچولی. ابے بھائی کھا لے یار, اس کے بعد سوچنا, مانگ کے کھا لے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, بعد میں پیسے دے دینا اس کو, یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کو چور چاہیے. تو یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے, اس کو پورا کرو, اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو, پڑھتے بھی رہو. کوئی نہیں, یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم, ورنہ یہی ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اما کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا مانگ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.